وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ کی ذات پہ ایمان لانا کلمہ ایمان کا پڑھنا اللہ سے اظہار محبت ہے کہ اے اللہ کائنات میں سب سے زیادہ محبوب آپ ہمارے ہیں اور ہمارے دل میں سب سے زیادہ محبت اگر کسی کی ہے تو اے اللہ آپ کی محبت سب سے زیادہ گویا ایمان لانا اللہ سے صرف محبت کرنا نہیں بلکہ سب سے زیادہ محبت کا اظہار کرنا بھی ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جہاں جہاں قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا تو بعض عارفین نے اس کا ترجمہ کیا کہ ایک ترجمہ تو ہے اے ایمان لانے والو اور دوسرا ترجمہ ہے اے مجھ سے عہد وفا کرنے والو اے مجھ سے اظہار محبت کرنے والو گویا ایمان لانا اللہ سے محبت کی دلیل اور اللہ سے محبت کا دعویٰ اور اللہ سے کامل محبت کا اظہار اب دنیا کا دستور ہے جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو محبوب اسے جانچتا ہے اسے آزماتا ہے اسے دیکھتا ہے کہ اپنی محبت میں کامل ہے یا نہیں محبت کے آزمانے کے مختلف راستے اور مختلف طریقے ہیں اس میں سب سے ایک آسان سا طریقہ یہ کہ کون اپنی محبت میں کامل اور کون اپنی محبت میں جھوٹا ناقص وہ یہ ہے کہ انسان اپنے محبوب سے کوئی قیمتی چیز مانگتا ہے کہ آپ کے پاس بہت قیمتی چیز ہے آپ مجھے دیں اب وہ آزماتا ہے کہ اس کی نگاہ میں اس قیمتی سامان کی اہمیت زیادہ یا میری محبت کی اہمیت زیادہ اگر تعلق اور محبت زیادہ تو وہ قیمتی سامان کو نہیں دیکھتا بلکہ مانگنے پر فوراً دے دیتا ہے تو قیمتی سامان اگر مانگنے پر دے دیا تو اس بات کی دلیل کہ اپنی محبت میں کامل ہے اور اگر نہیں دیتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی محبت ابھی ناقص ہے یہ مزاج انسان کا دنیا میں پروردگار نے دیکھا کہ یہ ایمان والے ہم سے اظہار محبت کرتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھ کر گویا کہتے ہیں لا محبوبہ الا اللہ لا الہ ایک مطلب ہے لا معبودہ الا اللہ اور ایک معنی ہے لا محبوبہ الا اللہ کہ آپ محبوب ہیں آپ کے سوا میرا کوئی اور نہیں تو گویا اللہ تعالیٰ اس محبت کو آزماتے ہیں اب محبوب کو آزمانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ قیمتی سامان مانگا جائے معمولی سامان نہیں معمولی چیز نہیں انسانوں کی نگاہ میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے انسان کی نگاہ میں سب سے قیمتی چیز یا تو اس کی اپنی جان ہے یا اس کا اپنا مال ہے یا اس کی اپنی عزت و آبرو ہے انسان کی جان انسان کا مال انسان کی عزت و آبرو یا انسان کی اپنی خواہشات. انسان اپنی جان کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کرتا ہے، مال حاصل کرنے کے لیے اپنے سارے آرام کو قربان کرتا ہے، عزت و آبرو کو بچانے کے لیے انسان کیا کیا داؤ لگا دیتا ہے، اور اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے انسان نہ معلوم کیا کر گزرتا ہے. یہ چار چیزیں انسان کی نگاہ میں بڑی محبوب اور بڑی پسندیدہ ہیں. اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے ان چاروں چیزوں کا مطالبہ کیا کہ تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو، لہذا یہ تمہاری نگاہ میں چار چیزیں بڑی قیمتی بڑی اہم ہیں، تو اب یہ چاروں چیزوں کا ہماری طرف سے مطالبہ ہے. اظہار محبت پر دلیل محبت چاہیے، اظہار محبت پر دلیل محبت چاہیے، پروف چاہیے. لہذا ہم پروف کے طور پہ، دلیل کے طور پہ مانگتے ہیں کہ تمہاری نگاہ میں سب سے قیمتی جان، لہذا جان میرے حوالے کرو، مال، مال ہمارے حوالے کرو، عزت و آبرو میرے نام پہ، عزت و آبرو کا خیال چھوڑ دو، خواہشات نفس اپنے خواہشات نفس کو میرے نام پہ قربان کرو. ان چاروں چیزوں کا مطالبہ پروردگار نے ہم سے کیا. نماز یہ اپنے آپ کو، اپنی جان کو، اپنے جسم کو اللہ کی محبت میں اللہ کے حوالے کرنا ہے. اللہ نے نماز کا مطالبہ کیا. سب سے پہلا سوال نماز کا مطالبہ اس بات کا کہ اپنی جان، اپنے جسم کو انسان گویا اپنے اللہ کی محبت میں اللہ کے حوالے کر دیتا ہے. آپ دیکھیں جس انسان کی محبت جتنی زیادہ ہوتی ہے، انسان اسی فنائیت کے ساتھ، اسی تواضع انکساری کے ساتھ اس کے سامنے کسی چیز کو پیش کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ایک باوفا بیٹا بہت دور سے آتا ہے اور اپنے والد کے لیے بہت قیمتی کوئی تحفہ لاتا ہے تو کہتا ہے میرے ابو یہ ادنا سا معمولی سا گفٹ ہے، آپ قبول کر لیجئے. حالانکہ وہ لاکھوں لاکھ روپے کا ہوتا ہے مگر عظمت اور محبت بے پناہ، تو وہ بڑی قیمتی شے کو کہتا ہے کہ یہ ادنا سی چیز ہے، آپ اسے قبول کر لیں. مومن بندے سے اللہ نے اس کی جان کا مطالبہ کیا تو مومن بندے نے اپنی جان کو اللہ کے حوالے نہایت چھوٹا بنا کر پیش کیا کہ اللہ یہ ہمارا جسم سر سے لے کر پاؤں تک کا پورا حصہ، چاہے دیکھنے میں کتنا حسین و خوبصورت، چاہے جسم پر کتنے ہی قیمتی کپڑے، چاہے ہمارے انداز کتنے ہی اچھے، مگر یہ ادنا سے ادنا ہے، اتنا ادنا کہ اللہ ہم آپ کے قدموں میں اپنے پیشانی کو ڈالتے ہیں. تو نماز کا پڑھنا اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرنا ہے. اور کس طرح حوالے کرنا؟ اس طرح حوالے کرنا کہ پروردگار آپ کی عظمت اور آپ کی محبت کے سامنے ہم کچھ نہیں ہیں. اے اللہ دنیا میں دستور ہے انسان اپنے ہاتھوں کا زور دکھاتا ہے، اپنے ہاتھوں کا زور دکھاتا ہے، کارنامے کی نسبت ہاتھوں کی طرف کی جاتی ہے. ارے اتنا بڑا کام ہوا، کہتے اس میں فلاں کا ہاتھ ہے. تو انسان نے اپنے ہاتھ کو خدا کے سامنے باندھ دیا، میرے اللہ آپ کی عظمت کے سامنے ہمارے پاس تو، ہمارا حال تو ایک گنہگار مجرم کی طرح ہے. جیسے ایک مجرم کو دربار میں، عدالت کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے، پروردگار ہم بھی محبت کے دعوے دار ضرور ہیں مگر ہم ہو گئے ہیں مجرم، اس لیے اپنے ہاتھ کو آپ کے دربار میں باندھ کے پیش کرتے ہیں اور مجرم کی طرح اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنے کمر کو جھکاتے ہیں، پیشانی کو جھکاتے ہیں. یہ نماز کی پوری کیفیت گویا بندہ اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرتا ہے. مختصر انداز میں آگے بڑھیے کہ زکات دینا اپنے مال کو خدا کے حوالے کرنا ہے، روزے رکھنا اپنی خواہشات کو اللہ کی محبت میں قربان کر دینا ہے، اور حج کے موقع پر اپنے سارے عزت و آبرو والے لباس اور انداز کو ختم کر کے ایک بلا سلا کپڑا پہن کر، معمولی چپل پہن کر کھلے سر پھرنا، یہ گویا اپنی عزت و آبرو کو اپنے اللہ کے حوالے کرنا ہے. یہ گویا پروردگار نے ایمان والے بندے بندیوں سے ان کے ایمان کا، ان کی محبت کا گویا امتحان لیا. اب دیکھیے جب کوئی محبوب کسی سے کوئی چیز مانگتا ہے تو قیمتی شے مانگتا ہے، اس میں مقدار کو بھی دیکھتا ہے اور کیفیت اور انداز کو بھی دیکھتا ہے. پروردگار نے ہم سے نماز کا مطالبہ کیا تو فرمایا کیسی نماز، کیسی نماز چاہیے؟ جیسی پڑھ لی ویسی نماز نہیں، بلکہ اللہ نے یہ کہا میرے یہاں نماز کو پیش کرنے والے، اپنی ذات کو میرے حوالے کرنے والے کامیاب کون ہوں گے، مقبول کون ہوں گے، محبوب کون ہوں گے؟ اللہ نے اس کا طریقہ بلکہ اعلان قرآن میں کر دیا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ ہمارے یہاں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے، نماز کی صورت میں اپنے جسم کو پیش کرنے والے، قیام اور رکوع اور سجدہ کو پیش کرنے والے، جو گویا اپنی امتحان میں اپنے آپ کا ایک تحفہ پیش کرتے ہیں، کون ہے محبوب، کون ہے کامیاب، کون ہے مقبول؟ خاشعون، وہ ہیں جو اپنی نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں. یہ وہ نماز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی، فجر کی نماز حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی، ظہر کی نماز حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی، عصر کی نماز حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی، اور مغرب کی نماز حضرت داؤد علیہ السلام نے پڑھی، اور عشاء کی نماز حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی. یہ چار انبیاء، پانچوں انبیاء اور ان کی امت ایک ایک نماز کو پڑھی ہے. یہ وہ نماز ہے جو انبیاء کرام نے پڑھی. مگر اس کے ساتھ ایک اور نقطے کی بات سنیے کہ ہماری جو نماز، اللہ نے ہمیں جو نماز دی ہے، وہ نماز 10 چیزوں کا مجموعہ ہے. ہماری نماز 10 چیزوں کا مجموعہ ہے. 4 چیزیں رکن کہلاتی ہیں اور 6 چیزیں نماز کا ذکر کہلاتی ہیں. قیام، رکوع، سجدہ، قومہ، یہ نماز کے رکن ہیں. اور اس کے بعد 6 طرح کا ذکر اللہ نے قرآن میں رکھا. تلاوت ہے، تسبیح ہے، اللہ کا حمد بیان کرنا ہے، استغفار ہے، درود پاک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ استغفار، درود پاک، اور ایک اور چیز ہے، پھر سے سنیں اسے. 4 رکن ہیں. ایک رکن ہے قیام، رکوع، سجدہ اور قاعدہ. اور 6 طرح کا ذکر اللہ نے دیا. نمبر 1 تلاوت، نمبر 2 تسبیح، نمبر 3 اللہ کا حمد بیان کرنا، نمبر 4 استغفار کرنا، نمبر 5 نماز میں دعائیں، اور نمبر 6 درود پاک. یہ 6 طرح کے ذکر کو اللہ نے رکھا. اب دیکھیں یہ 10 چیزیں بنتی ہیں ہماری نماز میں. اللہ نے یہ 10 چیزیں 10 طرح کے فرشتوں کو الگ الگ دیا ہے. بعض فرشتے، وہ فرشتوں کا ایک گروہ وہ ہے جو صرف قیام میں لگا ہے، ایک گروہ وہ ہے جو صرف رکوع میں ہے، ایک گروہ وہ ہے جو صرف سجدے میں ہے، اور فرشتوں کا ایک گروہ وہ ہے جو صرف قاعدے میں بیٹھا ہوا ہے. فرشتوں کا ایک گروہ وہ ہے جو صرف تلاوت قرآن میں، فرشتوں کا ایک گروہ وہ ہے جو صرف سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنے میں، اور ایک گروہ فرشتوں کا وہ ہے جو الحمدللہ پڑھنے میں، اور ایک گروہ فرشتوں کا وہ ہے جو ہر دم استغفار کرنے میں لگا ہے، اور ایک گروہ وہ ہے جو ہر دم دعا کرنے میں لگا ہے، اور ایک گروہ وہ ہے جو ہر دم درود پاک کے پڑھنے میں لگا ہے. عارفین فرماتے ہیں امت محمدیہ کی نماز 10 چیزوں پر مشتمل ہے. امت محمدیہ کی نماز میں 10 چیزیں شامل ہے. اللہ نے فرشتوں کے 10 گروہ بنائے، اور 10 گروہ کو ایک ایک چیز اللہ نے عطا فرمائی، اور فرشتوں کا ہر گروہ 10,000 پر مشتمل ہے. فرشتوں کی ایک جماعت اور فرشتوں کا ایک گروہ 10,000 پر مشتمل ہے. ہر گروہ میں کم سے کم 10,000 فرشتے ہیں. گویا اگر آپ جوڑیں گے تو 10,000 فرشتے کو 10 سے اگر آپ جوڑیں گے تو 1,00,000 فرشتے ہوتے ہیں. گویا پروردگار نے امت محمدیہ کو 2 رکعت ایسی نماز دی ہے جو 2 رکعت نماز اس ایک امت محمدیہ کی 1,00,000 فرشتوں کے برابر ہوتی ہے. یہ ہے شان محبت میں نماز کو قبول کرنے کا انداز. چونکہ پروردگار کو نماز کی ضرورت نہیں تھی، پروردگار کو شان نیازمندی کی ضرورت نہیں تھی، اسے تو اپنی محبت میں دلیل چاہیے تھی، اور دلیل میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی نماز دی ہے جس نماز کو اللہ نے اتنا مقبول بنایا، محمود بنایا، کہ پروردگار نے 100,000 فرشتوں کے جو عبادت ہے اس پوری عبادت کا مجموعہ اللہ نے 2 رکعت نماز میں رکھی، وہ 100,000 فرشتے مل کر جتنی عبادتیں کرتے ہیں، امت محمدیہ کا ایک انسان، ایک عورت اگر 2 رکعت نماز پڑھتی ہے اور انسان پڑھتا ہے تو اللہ 100,000 فرشتوں کی نماز کے برابر اسے بنا دیتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے جس نماز کو اللہ تعالیٰ نے یہ نسبت عطا فرمائی ہو، آخر وہ نماز ہماری کیسی ہونی چاہیے؟ میرے دوستوں اور میری ماں بہنیں، ہمارے بعض دوستوں نے جو انٹرنیٹ پہ یہاں کے بیانات سنے ہیں، ان کی طرف سے بار بار مطالبہ ہوا ہے کہ آپ ذرا نماز کے خشوع خضوع کا طریقہ بیان کریں تاکہ دور بیٹھے ہوئے ہم لوگ اس کو سن سکیں۔ اس لیے میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کہوں گا کہ نماز کا مضمون جب شروع ہوتا ہے تو ہمارا ذہن جاتا ہے کہ یہ تو بہت عام سا مضمون ہے، یہ تو ڈیلی والا کام ہے، ہر دن والا کام ہے، لہٰذا اس کو کیا اہمیت سے سنیں، آج تو نماز بیان ہوا۔ نہیں، دور دراز سے لوگوں کے مطالبے ہیں کہ ہم نیٹ پہ سنتے ہیں، لہٰذا نماز کے خشوع خضوع پر آپ ذرا ہمیں کچھ سنائیں۔ لہٰذا ہم میں سے ہر آدمی بولنے والا بھی اہمیت کے ساتھ آج کے مضمون کو سنیں اور دیکھیں کہ ہماری نماز اس انداز میں ہے یا نہیں جس انداز میں وہ نماز پروردگار کے ہاں مقبول ہوتی ہے۔ پروردگار نے اس نماز کو اپنے بندوں کے امتحان کا ذریعہ بنایا، مگر اس کی اہمیت کو اللہ نے کتنا بڑھا دیا کہ مومن کی 2 رکعت نماز کا اثر اللہ نے پوری کائنات پہ پھیلا دیا ہے۔ پوری کائنات پر مومن کی 2 رکعت نماز کا اثر پڑتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا سورج گرہن ہو جائے تو روایت میں آتا ہے کہ نماز پڑھو، چاند گرہن ہو جائے تو حدیث پاک میں ہے کہ نماز پڑھو، بارش بند ہو جائے تو حدیث میں ہے کہ نماز پڑھو، اگر کوئی بڑی حاجت پیش آ جائے تو روایت میں ہے کہ نماز پڑھ کر اپنی حاجت کو پوری کرو۔ یہ حاجتوں کا پوری ہونا، یہ چاند گرہن کا ختم ہو جانا، یہ سورج گرہن کا ختم ہو جانا، یہ بارش کا برس جانا 2 رکعت کے نماز پڑھنے پر اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے ہمیں بتایا، اے میرے بندے، تم نے ہم سے محبت کا اعلان کیا ہے، یہ آزمانے اور امتحان کے لیے ہم نے تم کو نماز دی ہے، یہ نماز کتنی قیمتی ہے کہ اس کے اثرات صرف تمہارے روح پر نہیں، تمہارے قلب پر نہیں، تمہاری نجات پہ نہیں، بلکہ نظام کائنات پہ پڑتے ہیں۔ اور سنیے، اس نماز کا اثر جس طرح دنیا کے نظام پر پڑتا ہے، اسی طرح اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے، دین کے جتنے شعبے دیے ہیں، اس نماز کا اثر انسان کے دین کے تمام شعبوں پہ پڑتے ہیں، دین کے تمام شعبوں پہ پڑتے ہیں۔ اسی بنیاد پہ عارفین فرماتے ہیں، اگر دین کے دوسرے تمام شعبوں کو عمدہ بنانا ہو، اچھا بنانا ہو، تو نماز کو عمدہ بنا لو۔ روزے پر نماز کا اثر، حج کے اوپر نماز کا اثر، زکوٰۃ پہ نماز کا اثر، تلاوت پہ نماز کا اثر، ذکر پہ نماز کا اثر، دین کے جتنے شعبے ہیں، معاملات، اخلاقیات، جتنی چیزیں ہیں، تمام چیزوں پر انسان کی نماز کا اثر پڑتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو تقریباً 24,000 مربع کلو میٹر پر جن کو اللہ نے حکومت دی تھی، آسان لفظوں میں سمجھیے گا، اس زمانے میں جتنے بڑے رقبے اور جتنے بڑے ایریا پر حضرت عمر کی حکومت تھی، آج اتنے بڑے ایریا میں تقریباً 15 ملک بنے ہوئے ہیں، 15 ملک جو بنے ہوئے ہیں آج، اور آج ہر اسلامی مملکت میں انسان جو ہے دوسروں سے کانپ رہا ہے، اور اتنے بڑے ایریا میں ہونے کے باوجود حضرت عمر کے روب و دبدبا سے دوسرے لوگ کانپتے تھے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ ہمارا ایریا اتنا بڑا ہو گیا، تو اس موقع پر حضرت عمر فاروق نے دارالخلافت سے ایک انہوں نے لیٹر ایشو کیا، ایک خط جاری کیا گورنر کے نام، اور اس میں خاص طور پہ لکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان اہم امرکم عندی الصلاۃ، تمہاری تمام چیزوں میں، تمہاری انفرادی، اجتماعی، تمام تر زندگی میں، اے گورنرو، میری نگاہ میں سب سے زیادہ اہم نماز ہے، من حفظہا وحافظ علیہا حفظ دینہ، جس نے نماز کی حفاظت کی، جس نے نماز کی پابندی اور مداومت کی، اس نے اپنے پورے دین کو محفوظ کر لیا، گویا پورے دین کی ضمانت اور پورے دین کی حفاظت اور دین کے تمام شعبوں میں کامل بننے کی علامت حضرت عمر فاروق نے کیا کہا؟ نماز کی پابندی، نماز کی مداومت، دو لفظ استعمال فرمایا، حافظہ و حافظہ، دونوں کا مفہوم تھوڑا الگ الگ ہے. اور پھر فرمایا فمن ازیا، فمن ترکہا، جس نے اس کو چھوڑ دیا، فہو لما سواہا ازیا، جس نے نماز کی مداومت اور محافظت نہیں کی تو نماز کے علاوہ تمام چیزوں کو اور ضائع کرنے والا ہوگا. اس روایت سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر نماز انسان نے چھوڑ دی اور نماز کی اہمیت کو اس انداز میں ادا نہیں کیا جیسے مطالبہ ہے تو انسان دوسری چیزوں میں اور بھی ناقص ہو جائے گا. خلاصہ اب تک کی باتوں کا، اگر ہم دین کے تمام شعبوں میں کامل بننا چاہتے ہیں تو ہم اپنی نماز کو سب سے پہلے عمدہ بنائیں. ایک عارف فرماتے ہیں ہماری نماز کی مثال گھڑی کی طرح ہے. جیسے آپ نے پہلے دیکھا ہوگا گھڑیاں چابی دینے سے چلتی تھی، تو گھڑی کو ایک دفعہ ہم نے چابی دے دیا، اب وہ گھڑی 24 گھنٹے چلتی رہتی ہے، اس گھڑی بیچاری کو کیا خبر کہ ہمیں کیا کرنا ہے. یہی حال ہماری نماز کا کہ تکبیر تحریمہ گویا نماز کی چابی ہے، ہم نے تکبیر تحریمہ پڑھ کے نماز کی چابی دے دی، اب ہم نماز سے کیا پڑھتے ہیں کیا نہیں پڑھتے، کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا، کتنا پڑھا، ہمیں اس کا خیال بھی نہیں جاتا. ذرا غور سے سنیے گا، دل کے کانوں سے اور اپنے آپ کو ٹٹولیے، بولنے والا بھی ٹٹولے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت کے دو انسان نمازی ہوں گے، دو بندے دو بندیاں نمازی ہوں گی، مگر دونوں کی نماز میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا. جس طرح زمین و آسمان کے درمیان فرق ہے، اسی طرح سے دو مومن بندے اور دو مومن بندیوں کی نماز میں فرق ہوگا. جتنا فاصلہ زمین و آسمان کے درمیان، 500 سال کا فاصلہ ہے زمین و آسمان کے درمیان، اتنا ہی فاصلہ اس کے درمیان ہوگا. اور سنیے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے انسان اسلام کی حالت میں بوڑھا ہو جاتا ہے. بڑے درد سے فرمایا منبر پہ، انسان اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں بوڑھا ہو جاتا ہے مگر اس کی نماز کامل نہیں ہوتی، ایک نماز اس کی کامل نہیں ہوتی. آپ دیکھیں ایک معمولی سا آم کیری ہے، داغ لگا ہوا جلدی کوئی قبول نہیں کرتا، بیچنے والا ہزار کہتا ہے اجی یہ دوا کا اثر ہے، ٹکڑے کا اثر پڑ گیا، لانے میں ایسا ویسا ہو گیا، اندر سے بڑا میٹھا ہے، کہ نہیں صاحب اس کے اوپر داغ ہے. معمولی سا داغ لگا ہوا آم کو انسان پسند نہیں کرتا، اور بیچارے مرد نے اگر باہر سے آم لے بھی آیا تو اندر اس کی خیر نہیں، کہ کیسے آم لے آئے، خریدنے بھی نہیں آتا. تو معمولی سا داغ لگا ہوا سامان اور آم ایک مرد ایک عورت اسے قبول کرنا گوارا نہیں کرتا. پروردگار نے ہم سے نماز کا مطالبہ کیا، وہ نماز جو بغیر خشوع کے ہو، وہ نماز جو وسوسے کے داغ سے داغدار ہو، وہ نماز جو بے توجہی کے داغ سے داغدار ہو، وہ نماز جس نماز کے اندر ادھر ادھر کے خیالات سے وہ خراب ہوں، وہ نماز اللہ کیسے قبول کرے گا. ہمیں اللہ نے کہہ دیا میرے بندے تم سیب خریدنے گئے تھے، 1 روپے کے بدلے میں تم نے سیب قبول نہیں کیا، میری بندیا تیرے گھر میں آم آیا تم نے آم کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھا کیونکہ داغدار تھا، پوری زندگی تیری نماز داغدار ہے، میں کس طرح تمہاری نماز کو محبت سے دیکھوں. اس لیے ہمیں ذرا ان چیزوں کو سوچ کر اپنی نماز کو بنانے کی ضرورت ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے ایمان و اسلام کی حالت میں مگر اس کی نماز کامل نہیں ہوتی. ایک صحابی کو رہا نہیں گیا، انہوں نے پوچھ دیا اے امیر مومنین یہ کیا بات کرتے ہیں آپ، کیسے اس کی نماز کامل نہیں ہوتی؟ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا انسان پوری زندگی نماز پڑھتا رہتا ہے مگر اس کی نماز میں خشوع نہیں ہوتا، خضوع نہیں ہوتا، توجہ، دھیان، دل کا خیال، دل کا رخ اللہ کی طرف نہیں ہوتا، تو ایسی نماز انسان کی کامل نہیں ہوتی، اور جو نماز کامل نہیں ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ نے ایک عجیب روایت پیش کی ہے، فرماتے ہیں جب انسان نماز پڑھتا ہے خشوع خضوع کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، توجہ، انابت، دھیان، دل کے خیال اللہ کی طرف لگا کے پڑھتا ہے، تو فرماتے ہیں جب انسان سلام پھیرتا ہے اللہ تعالیٰ اس نماز کو ایک خوبصورت، روشن اور چمکدار صورت بنا دیتے ہیں. ہمیں آپ کو اگرچہ اس کی وہ شکل صورت نظر نہیں آتی مگر وہ نماز ایک بہترین خوبصورت شکل میں بدل جاتی ہے، اور وہ چمکدار انداز میں نیچے سے اوپر اٹھتی ہے، اور وہ نمازی کو دعا دیتے جاتی ہے اے نمازی تم نے جس طرح میری حفاظت کی ہے اللہ دونوں جہاں میں تیری حفاظت کرے.
وہ نماز گویا ہم کو دعا دیتی ہے. اور پھر روایت میں آتا ہے کہ جب انسان ایسی نماز پڑھتا ہے جس میں دھیان کہیں اور خیال کہیں اور ادھر ادھر کی توجہ ادھر ادھر کی باتیں دھیان نماز میں, کہتے ہیں وہ نماز ایک کالی صورت میں اوپر جاتی ہے اور بد دعا دیتی جاتی ہے, اے اللہ کے بندے, اے اللہ کی بندیاں, تم نے جس طرح مجھے ضائع کیا ہے پروردگار تجھے بھی دونوں جہاں میں ضائع کر دے. پھر اس کے بعد وہ نماز اوپر چڑھتی ہے مگر فرشتہ اسے پرانے لوتھڑے کی طرح پرانے چیتھڑے کی طرح اس کے چہرے کے اوپر مار دیتے ہیں. اللہ اکبر, یہ کون سی نماز ہے؟ یہ وہی نماز جس میں خشوع خضوع نہیں ہوتا. اب اہم بات جس کو سمجھنا ہے, جب نماز کی اہمیت اور خشوع خضوع ہمارے ذہن میں آ گئی کہ اس کی کیا اہمیت ہے, تو اب یہ خشوع خضوع ہم کیسے لائیں؟ بڑے غور سے سنیے گا, اس کو عام مضمون سمجھ کر نہیں, اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے سنیے گا. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کا وضو اگر اچھا ہوگا تو نماز اچھی ہوگی. اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہم وضو اچھی طرح کریں گے, سنت کی رعایت کے ساتھ وضو کریں گے, اور کوشش یہ کریں گے کہ وضو کا زیادہ سے زیادہ حصہ دھیان کے ساتھ کریں, اللہ کی طرف دھیان لگا کے وضو کریں, ذکر کے ساتھ وضو کریں, تو اگر وضو میں دھیان اللہ کی طرف لگانے کی کوشش کریں گے اور دعاؤں کے ساتھ اگر ہم ذکر وضو کرتے رہیں گے تو اس کا اثر ہماری نماز کے اوپر پڑے گا. نمبر ایک, مختصر انداز میں وضو ہمیں سنت کے مطابق دھیان کے ساتھ دعاؤں کے ساتھ کرنا ہے اور اس عزم و ارادے کے ساتھ کرنا ہے کہ وضو میں دھیان ادھر ادھر جانے کے بجائے, خیال ادھر ادھر رہنے کے بجائے, دھیان ہم اپنے اللہ کی طرف لگائیں گے, اللہ سے دل دل میں باتیں کرتے رہیں گے, تو وضو اگر ہمارا اچھا ہوگا, طہارت ہماری اچھی ہوگی, تو ہماری نماز کو اس کا بہترین اثر پڑے گا. حدیث کے طلبہ جانتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ نماز پڑھائی, نماز پڑھاتے ہی آپ قرأت فرما رہے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قرأت میں شبہ ہو گیا, لقمے کی ضرورت پڑی, آپ بار بار ایک آیت کو دہراتے تھے. نماز سے فارغ ہونے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, طہارت اور وضو اچھی طرح نہیں کرتے, تم میں سے کسی نے طہارت اور وضو اچھی طرح نہیں کیا, اس کا اثر میرے اوپر پڑا کہ میں قرآن بھولنے لگا. جب نبی کے اوپر اچھی طہارت نہ ہونے کا اثر پڑ سکتا ہے تو جس انسان نے خود اچھی طہارت نہ کی ہو اس کی نماز پہ کتنا خراب اثر پڑے گا. لہٰذا یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ جی ہماری نماز نہیں ہوتی, ہمیں نماز میں دل نہیں لگتا, خیال ادھر ادھر بھٹکتا ہے, جی نہیں لگتا, نماز میں رونا نہیں آتا, خشوع خضوع نہیں ہوتا, دھیان ایک جگہ نہیں جمتا, ہم خود اپنے وضو کا ٹھکانہ نہیں, تو پھر ہماری نماز کیسے اچھی بنے گی؟ تو پہلی چیز یہ ہے کہ وضو کو اچھی طرح سے کرنا سنت کے مطابق, درمیان میں دعا پڑھتے ہوئے اگر سب سب دعائیں یاد نہ ہو تو جو دعائیں یاد ہو استغفار ہی پڑھتے ہوئے وضو کریں. دوسرے نمبر پہ جب نماز شروع کریں تو نماز شروع کرتے یہ سوچیں کہ جو لفظ ہم بولتے ہیں نماز سے, جو الفاظ ہم زبان سے بولتے ہیں اس کو سوچیں. جیسے میں نے ابھی ذکر ہوا, آپ نے ذکر کیا لا الہ الا اللہ, تو بتایا گیا کہ آپ ہر لفظ کو بولنے کے ساتھ ساتھ اسی پر دھیان لگائیں, لا الہ الا اللہ, زبان سے الفاظ نکلتے ہیں اور دھیان اسی لفظ پہ اگر آپ جمائیں گے تو آپ کی توجہ بن جائے گی. لہذا نماز کو بنانے اور نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کا دوسرا طریقہ کہ جس لفظ کو ہم پڑھیں اسی لفظ پہ دھیان رکھیں. ذرا غور سے سنیے گا اس بات کو کہ جس لفظ کو ہم پڑھیں اسی پر دھیان رکھیں. الحمد, پڑھتے ہیں زبان سے الحمد, دھیان اسی لفظ پہ, الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم, اسی لفظ پہ اگر دھیان رکھیں گے تو توجہ ہماری بنے گی. تیسرے نمبر پہ اگر اللہ نے صلاحیت دی ہے تو اس کے معنی پہ دھیان رکھیں. الحمدللہ رب العالمین کا جو معنی ہے, جو آیتیں پڑھی جائیں اس کے معنی پہ اگر دھیان رکھیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری توجہ بنے گی. تین طریقے. چوتھا طریقہ, جو لفظ ہم پڑھتے ہیں اس لفظ کے پڑھنے کے ساتھ پڑھیں زبان سے اس لفظ کو, دھیان آگے والے لفظ پہ رکھیں. پڑھتے ہیں الحمدللہ, الحمد دھیان رہے للہ پہ, زبان سے نکلے للہ دھیان رہے رب العالمین پہ, زبان سے نکلے رب العالمین دھیان رہے الرحمن الرحیم پہ. اس طرح سے اگر آپ دھیان کریں گے تو انشاءاللہ اس سے نماز کی توجہ بن جائے گی. تو پہلی چیز, ہمیں اپنے وضو کو سنت اور استحضار اور دھیان کے ساتھ کرنا. نمبر دو, نماز شروع کرتے ہوئے ہر لفظ کو پڑھتے ہوئے اسی لفظ کو سوچنا. یا نمبر تین معانی کو سوچنا، یا نمبر چار جس لفظ کو ہم پڑھتے ہیں اس کے آگے والے لفظ کو سوچنا، اس سے انسان کا دھیان قائم ہوتا ہے، توجہ قائم ہوتی ہے، خشوع اور خضوع انسان کو نماز پیدا ہوتا ہے. مگر یاد رکھیے گا، یہ چاروں چیزیں یہ سیڑھی ہیں، یہ چاروں چیزیں تمہید ہیں، یہ چاروں چیزیں وسیلہ اور ذریعہ ہے احسان کا. ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. یہ جو آپ پڑھتے ہیں کہ نماز اس طرح سے پڑھو، عبادت اس طرح سے کرو، تلاوت اس طرح سے کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ خیال پیدا نہیں ہوتا تو یہ خیال جماؤ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. یہ جو انسان کا صفت احسان ہے، یہ جو عبادت کی سب سے اعلیٰ درجہ ہے، یہ جو ہم نے چار طریقے بتائے ہیں، یہ چاروں طریقے اس کے حاصل ہونے کا ذریعہ ہے. اب یہ چاروں طریقہ ہمارے لیے آسان کیسے ہو؟ اس کے آسان ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جب مسجدوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، مصلے پہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو پہلے اس کی مشق کریں. مثلا ہم مصلے پر بیٹھ کے سورہ فاتحہ پڑھیں اور پڑھتے ہوئے ہر لفظ کو سوچیں، ایک لفظ کو پڑھتے ہیں اسی کو سوچیں، یا اس کے معنی کو سوچیں، یا اس کے آگے والے کو سوچیں. اگر ہم مشق کریں گے مصلے پر بیٹھ کر، انشاءاللہ ہماری یہ نماز کامل ہو جائے گی. ورنہ یاد رکھیں، ابھی تو اسکولوں کے امتحان کے بعد نمبرات کا سلسلہ چل رہا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ اسکولوں میں اگر 100 نمبر ہوتے ہیں تو 35 نمبر سے نیچے فیل ہو جاتا ہے انسان، کچھ نہیں، ریجیکٹ ہو جاتا ہے. وہ پورے ایک سال کا اس کو اعادہ کرنا پڑتا ہے، ایک سال اسے دہرانا پڑتا ہے. 35 نمبر سے کم آیا، 100 میں 35 سے کم تو فیل، اس کے اوپر ہو گیا تو پاس. اب ذرا اپنے دل سے پوچھیں، اللہ کے یہاں بھی نماز میں توجہ، دھیان، خیال اللہ کی طرف ہے، خشوع خضوع اللہ کی طرف رہے، اس کے آپ 100 درجے کر دیں تو بتائیں کہ پوری نماز میں کیا 35% بھی، 35% بھی کیا ہماری نماز میں ہماری توجہ اور دھیان اللہ کی طرف رہتا ہے؟ اگر نماز میں 35% بھی دھیان اور توجہ اللہ کی طرف نہ ہو تو ایک اسکول کے لوگ ذمہ دار 35% کوئی نمبر نہیں لاتا تو اسے ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اگر ہماری نماز میں 35% بھی توجہ اور دھیان نہ رہے تو اللہ ہماری نماز کو کیسے قبول کرے گا؟ لہذا آج جو باتیں بتائی گئی ہیں اس کو اپنی زندگی میں اتاریں، اور اتارنے کے بعد پھر دیکھیں کہ نماز کے انوارات، اس کی برکات ہم کو کیا حاصل ہوتی ہیں. اور بھی لوگوں نے بہت سے طریقے لکھے ہیں مگر یہ سب سے سہل اور آسان ہے. جب انسان اس طرح کی چیزوں کو حاصل کرتا ہے پھر اس کی نماز کیسی بنتی ہے؟ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مدینہ منورہ میں بارش رک گئی. مدینہ کے لوگ، اہل مدینہ تمام کے تمام بارش اور پریشانی کے لیے پریشان تھے. میں بھی مدینہ پہنچا ہوا تھا، میں نے دیکھا لوگ بڑے پریشان ہیں پانی کے لیے، نہانے کے لیے. میں نے سوچا کہ چلو سب سے گناہگار میں ہی ہوں، لہذا میں ایک پہاڑ کی طرف چلا گیا کہ پہاڑ کی طرف جاؤں گا اور اپنے اللہ سے کہوں گا، اے اللہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، جب تک آپ بارش نہیں برسائیں گے میں یہاں سے مدینہ نہیں جاؤں گا. یہ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں چلا گیا ایک پہاڑ کی طرف، وہاں جب پہنچا تو 12 سال کا ایک لڑکا رو رو کر نماز پڑھ رہا تھا، پوری توجہ پورے دھیان کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا. میں پیچھے کھڑا ہو گیا کہ یا اللہ، میں تو سوچا تھا کہ آبادی سے باہر سنسان میں میں ہی اکیلا آیا ہوں اور آج اپنے اللہ کو منائے بغیر واپس نہیں جاؤں گا، بارش لیے بغیر نہیں جاؤں گا، مگر مجھ سے پہلے ایک خوش نصیب 12 سال کا بچہ یہاں نماز پڑھتا ہے. میں پیچھے کھڑے ہو کر حسرت کے ساتھ اس بچے کو دیکھتا رہا. اس نے سلام پھیر کر اس نے ہاتھ اٹھا کر وہی دعا کی جو تمنا میں دل میں لے کر گیا تھا، اے اللہ اہل مدینہ پانی کی وجہ سے پریشان ہیں، اے اللہ جب تک آپ بارش نہیں برسائیں گے نماز کی برکت سے میں مدینہ واپس جانے والا نہیں ہوں. عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں وہ دعا کرتا رہا، اتنی بارش ہوئی کہ میرے لیے مدینہ واپس آنا مشکل ہو گیا. یہ کون سی نماز ہے جس نماز کے ذریعے سے انسان آسمان سے بارشوں کو برسوا لیتا ہے؟ اللہ نے ہمیں ایسی نماز عطا فرمائی، مگر یہ نماز ہماری ایک عادت سی بن گئی ہے، ایک شیڈول سا بن گیا ہے، ایک ہمارا مزاج سا بن گیا ہے. لہذا اس نماز کو اللہ کے خشوع اور خضوع کے ساتھ میں پڑھنا چاہیے. دیکھیے نماز سے جس کو لذت ملتی ہے، ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ نماز میں بہت روتے تھے. کسی نے کہا، اے ثابت بنانی نمازوں میں اتنا کیوں روتے ہو؟ کھڑے ہوتے تھے آنسو کی لڑیاں، کیوں روتے ہو؟ آنکھ خراب ہو جائے گی. فرمایا اگر اللہ کی محبت میں نماز پڑھتے ہوئے آنسو کے بہنے سے اگر ہماری آنکھ خراب ہو جاتی ہے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. ہر دن صبح کے وقت دعا کرتے اے اللہ نماز جیسا تحفہ آپ نے دیا ہے، اگر قبر میں آپ کسی کو نماز پڑھنے کا موقع دیں تو اے اللہ میری فریاد یہ ہے کہ آپ مجھے قبر میں نماز کی توفیق دے دینا۔ ابو سنان ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں جب ثابت بنانی کا انتقال ہوا میں جنازے میں شریک ہوا، قبر میں میں بھی اترا، جیسے ہی میں نے ان کو پاٹیے سے بند کر دیا، اتفاق سے مٹی ڈالنے سے پہلے پہلے ایک پاٹیا ہٹ گیا، میں نے دیکھا قبر کشادہ ہو گئی، ثابت بنانی نماز پڑھ رہے ہیں، ثابت بنانی قبر میں نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے زور سے کہا تو ساتھی نے کہا چپ رہو ان کو ان کے ہاتھ پہ چھوڑ دو۔ میں گھر لوٹ کر آیا، بیٹی زندہ تھی، بیٹی سے پوچھا تو بیٹی نے کہا میرے باپ جب جب نماز سے فارغ ہوتے تو یہی دعا کرتے، اے اللہ نماز جیسی نعمت آپ نے دی ہے، قبر میں اگر آپ نماز پڑھنے کا موقع دے دے تو میرے لیے خوش نصیبی ہے۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی اور اللہ نے وہاں ان کو نماز پڑھنے کا موقع نصیب فرمایا۔ آخری بات ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا، محمد ابن احمد نصر مروزی ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ ایک دفعہ دریا کا سفر کر رہے تھے اور دریا کا سفر کرتے ہوئے کشتی ٹوٹ گئی اور اس میں وہ ڈوبنے لگے، بار بار سمندر نے ان کو نیچے اوپر کیا نیچے اوپر کیا، یہاں تک کہ جب ایک دفعہ اوپر آئے تو ایسا محسوس ہوا جیسے سورج ڈوبنے والا ہے، خیال آیا اللہ اکبر ابھی تک میری موت نہیں آئی، سورج ڈوبنے والا ہے، میری عصر کی نماز باقی ہے، میری عصر کی نماز باقی ہے، سمندر میں ڈوبتے ہیں، خیال آتا ہے میری عصر کی نماز باقی ہے۔ انہوں نے سوچا جتنا اپنے اختیار میں ہے اتنا کرو، سمندر کے اوپر تھے، سمندر میں اس نیت سے ڈوبے کہ میں وضو کر رہا ہوں، اب ذرا دیکھیے سمندر کے اوپر چل رہے تھے، اوپر اوپر تیر رہے تھے، اس نیت سے نیچے ڈوبے کہ میرا پورا وضو ہو جائے، جیسے ہی اندر ڈوبے وضو کے ارادے سے جب اوپر نکلے اللہ نے ایک تختہ بھیج دیا، اسی تختے پر کھڑے ہو کر نماز پڑھی، جب تختے پر کھڑے ہو کے نماز پڑھی تو اللہ نے اس تختے کو کنارے لگا دیا، نجات پا کر باہر نکل آئے۔ یہ نماز وہ ہے جو انسانوں کو دنیا کی ہلاکتوں سے بچاتی ہے، پروردگار ہم سب کو وہ نماز عطا فرمائے جس نماز پر اللہ نے فلاح کا کامیابی کا وعدہ فرمایا۔ ورنہ یاد رکھیے اللہ نے قرآن میں کہہ دیا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز کو بھول جاتے ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ جو نماز غفلت کے ساتھ پڑھتے ہیں، بے دھیانی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ لہٰذا آج ہم اس بات کو اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ ہماری نماز غفلت کے ساتھ ہوتی ہے یا دھیان اور توجہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ پروردگار ہماری نماز کو توجہ والی، خشوع خضوع والی بنا دے۔ آج دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی یہ صفت نصیب فرما۔ آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، قبر کے اس منظر کو یاد کریں جبکہ پروردگار، محشر کے اس منظر کو یاد کریں جبکہ پروردگار کہیں گے بلاؤ میرے بندے کو، اب مجھے اپنے بندے سے ان کے ایمان، ان کی محبت کا امتحان لینا ہے، نکالو سب سے پہلے اس کی نماز کو، دیکھو اس کی نماز کیسی۔ فرشتے نے اگر کہہ دیا پروردگار یہ تو 60 اور 50 اور 40 سال کا نمازی مگر کوئی نماز دکھتی نہیں، ہر نماز اس کے چہرے پہ ماری گئی ہے، پروردگار کوئی نماز نظر نہیں آتی، ہر نماز اس کو اس کے لیے بد دعا کرتی تھی، ہمارا کیا حشر ہوگا۔ پروردگار آج ہمیں نماز پڑھنے کا سلیقہ عطا فرما، نماز توجہ اور دھیان اور خشوع اور خضوع سے پڑھنے کا موقع نصیب فرما۔ اے اللہ اب تک کی غفلت بھری نماز کو معاف فرما، نہ ہم گھروں میں داغ لگی ہوئی چیزوں کو گوارا نہیں کرتے، اللہ ہماری یہ نماز تو داغدار نہیں بلکہ بدبودار ہے، اے اللہ ہماری نماز کیسے قبول ہوگی، اے اللہ ہماری نماز کو خوشبودار بنا کر قبول فرما لے۔ روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جو اپنی عظمت ظاہر کریں گے محشر کے میدان میں، اللہ کی محبت میں نماز پڑھنے والے سجدے میں چلے جائیں گے، مگر جن جو نماز میں خراب، جو نماز کو خراب پڑھنے والے منافق کی طرح ہوں گے، کہتے ہیں سجدے میں جانے کے بجائے جھکیں گے تو ان کی پیٹھ تانبے کی طرح ہو جائے گی, وہ سجدے میں نہ جا سکیں گے. اللہ یہاں تو ہم پوری زندگی پیشانی کو زمین پہ سجدے میں لے جاتے رہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ناراض ہو کر ہماری پیٹھ کو تاب اور پیتل بنا دیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. کہتا ایک نماز ہی رہ گئی تھی مولا, یہ نماز بھی خشوع خضوع سے غافل ہو گئی. کہ اللہ ہماری نماز کو بنا دیجئے. کہ اللہ ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں, کہ اللہ بنانا چاہتے ہیں مگر نہیں بن پاتی. اللہ دنیا میں ہم نے دیکھا ہر کمزور بڑے کا سہارا لیتا ہے, ہر بڑے کو رحم آتا ہے. ہر لائن میں دیکھا جو کسی کے سامنے چھوٹا بن کے کہتا ہے اجی ہم سے یہ کام نہیں ہوتا, ہم سے ڈرائنگ نہیں ہو رہا ہے, ہم سے ڈیزائن نہیں بن رہا ہے, ہم سے یہ کھانا اچھا نہیں بن رہا ہے, صرف یہ کہہ دیتا ہے کہ ہم سے نہیں ہوتا, تو کوئی بھی عورت ہو کوئی مرد ہو وہ اس کا ساتھ دے دیتا ہے. کہ اللہ ہم بھی آپ سے کہتے ہیں اللہ ہم سے نماز نہیں بن رہی ہے, اللہ ہم سے نماز نہیں ہو رہی ہے, اللہ رحم کھا کر ہماری نماز کو بنا دیجیے, فکر عطا فرما دیجیے, ان طریقوں کو ہمارے لیے آسان فرما دیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اهل رب کریم. اے اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے ایمان عطا فرمایا, اے اللہ آپ ہی نے نماز کی توفیق عطا فرمائی, ایمان آپ نے دیا, توفیق آپ نے دی مولا, مگر آپ نے کہا چلو بندے ہم نے تمہیں طاقت دی ہے, قوت دی ہے, توفیق دی ہے, تیرا کام یہ ہے کہ نماز بنا لو. مولا ہم نے کہا ہم نماز بنائے کیا بگاڑتے رہیں گے, اے اللہ ہم نماز بگاڑتے رہے مگر آپ توفیق دیتے رہے. میرے مولا اب تو فضل فرما دے, کرم فرما دے, نماز کا خشوع عطا فرما دے, نماز توجہ اور دھیان سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ جتنے لوگ یہاں آئے ہیں, جتنے لوگ سنتے ہیں مولا, تمام کو اچھی نماز کی توفیق عطا فرما. رب کریم کیسے کیسے آپ کے بندے گزرے جو دریا میں ڈوبتے ہوئے تھے آپ کو فراموش نہ کر سکے. رب کریم حضرت زبیر کا پاؤں کاٹا گیا مگر آپ کی طرف ان کا دھیان رہا, ذرا برابر کچھ خیال نہ آیا. اے اللہ ہمیں تو مچھر کاٹتا ہے جب بھی ہم بے چین ہو جاتے ہیں مولا, ایک گرد و غبار آتا ہے تب بھی ہماری نماز خراب ہو جاتی ہے. اے اللہ ہمیں نماز کا خشوع خضوع نصیب فرما دے. پروردگار بولنے والے سننے والے تمام کو توفیق عطا فرما. اے اللہ مرتے دم تک نماز سے ہمیں وابستہ فرما, نماز کا نور عطا فرما, نماز کی تجلی عطا فرما. اے اللہ اسے معراج مومن کہا گیا ہے, دلوں کی ٹھنڈک عطا فرما, گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بنا, دین کے تمام شعبوں کو بنانے کا ذریعہ بنا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین.